حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين المطهرين المعصومين المظلومين الذين أصحاب الله ونهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. صلوات الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیں، قل آپ کہہ دیں کہ انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس کے خالصانہ دین اور خالصانہ عبادت کے ساتھ، خالص دین پروردگار کا، اس دین کی تبعیت کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں. و امرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلے درجے کا مسلمان، جس کو آپ کہیں اپنی زبان میں کہ نمبر ون مسلمان. اگر نمبرز بتایا جائے ہم مسلمانوں کے، تو 1.5 ارب مسلمانوں میں سب کا نمبر جو ہے شاید 1.5 ارب نظر آئے، پہلے نمبر کے، دوسرے نمبر کے، تیسرے نمبر کے، چوتھے نمبر کے. یہ جس نمبر کے بھی مسلمان ہوں، سب کو یہ حکم ہے کہ وہ نمبر ون کا مسلمان بننا چاہے اور بننے کی کوشش کرے. انی امرتو وامرتو لان اکون اول المسلمین. اول سے مراد یہاں پہ تاریخ نہیں ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے میں پہلا ہو جاؤں، نہیں، بلکہ درجے کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، تسلیم ہونے کے لحاظ سے، پروردگار کی بارگاہ میں سبمیشن کے لحاظ سے، بندگی کے لحاظ سے، کیونکہ سب سے بڑی فضیلت انسان کی وہ بندگی ہے، اور بندگی تسلیم کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. یعنی جتنا سبمیشن ہوگا اتنی بندگی ہوگی. بندگی عمل کے نتیجے میں نہیں آتی، عمل ضرور اثر ڈالتا ہے انسان کے سبمیشن پر اور بندگی پر، لیکن اصلی چیز جو بندگی میں ہے، جو روح ہے بندگی ہے، وہ انسان کا تسلیم ہونا ہے. ممکن ہے کہ انسان عمل کم انجام دے رہا ہو، لیکن تسلیم کی کیفیت زیادہ اس کے پاس ہو، تو یہ زیادہ بڑا بندہ ہے، اس کے اندر زیادہ بندگی پائی جاتی ہو. اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، ممکن انسان عمل بہت زیادہ انجام دے رہا ہو لیکن حالت بندگی نہیں ہے، سبمیشن نہیں ہے، تسلیم نہیں ہو رہا. 6000 سالوں تک شیطان بھی عمل کرتا رہا لیکن وہ روح بندگی پیدا نہیں کر سکا، جبکہ اس عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اندر یہ بندگی پیدا ہو جائے، وكان من الكافرين ابا استكبر وكان من الكافرين پہلے ہی سے یہ بدتر تھا پہلے ہی سے وہ انکار کرنے والا کفر کے بارے میں انکار کرنا قرآن میں زیادہ تر جو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کافر کے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس کے لغوی معنی میں ہے لغوی معنی میں جو ڈکشنری کے معنی ہے لغوی معنی میں کفر کے معنی ہے انکار کرنا جو بھی جس حقیقت کا انکار کر دے وہ اس کا کافر ہے جتنی بڑی حقیقت کا انکار کرے اتنی بڑا کافر ہے جتنی بھی حقیقتیں ہیں جتنی بڑی حقیقتوں کا اب کیوں اللہ کے انکار کرنے والوں کافر کہے کہ یہ سب سے بڑی حقیقت پروردگار کی ذات ہے اس لیے اللہ کے انکار کرنے والا کافر ہے رسول اللہ کے انکار کرنے والا چونکہ اللہ نے سب سے زیادہ کمالات آ کر رسول اللہ کی ذات پر رکھے ہیں رسول اللہ کے انکار کرنے والا کافر ہے اسی معنی میں ولایت کے لیے بھی ہے کہ ولایت کا انکار یہ بھی کفر ہے کیونکہ ولایت ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور بھائی وہاں تک بھی نہیں مسئلہ اور نیچے تک بھی ہے یعنی جس بھی اہم حقیقت کا انکار کیا جائے وہ کفر ہے کرے دو چیزوں کی بعض وقت انسان عمل نہیں کرتا اور ایک وقت کہ انکار کرتا ہے مثلا ایک انسان نماز نہ پڑھ رہا ہو یہ ایک عمل ہے ایک وقت انسان نماز نہ پڑھ رہا ہو کیونکہ نماز کا منکر ہو یہ دو چیزوں میں بہت فرق ہے انسان ممکن ہے لمبی مدت تک نماز نہ پڑھے لیکن اندر سے وہ راضی نہیں ہے مطمئن نہیں ہے شرمندہ ہے لیکن نہیں پڑھ پا رہا ہے یہ منکر نہیں ہے یہ انکار کرنے والا نماز کا نہیں پڑھ نہیں پا رہا عمل کی کمزوری ہے عملی اعتبار سے انسان کمزور اس لیے نہیں پڑھ پا رہا لیکن منکر نہیں ہے لیکن ایک انسان منکر اگر ہو جائے تو ایک حقیقت کا منکر ہو گیا حقیقت کا انکار کوئی بھی کرے چاہے جس بھی حقیقت کا انکار یہ دائرے میں انسان کی کفر کے دائرے میں لانا شروع کر دیتی ہے چونکہ کفر کی ایک خاص ٹرم ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ عام طور سے وہیں استعمال کی جاتی ہے اللہ اور رسول اللہ کے لیے لیکن جو قرآن میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے زیادہ تر اگر مطلب کفر کی تمام آیتوں کو پڑھ ڈالیں تو وہاں پہ قرآن میں زیادہ تر جو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کسی نہ کسی حقیقت کا انکار کرنے والے کو کافر کہا گیا آیات کا انکار کرنے والے کو کہا گیا ہے نا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنا بھی انکار کیا جائے رسول اللہ کے سامنے آ کر کہا گیا کہ رسول اللہ کی ذات کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ بھی اس بات کا اقرار کریں اور اظہار کریں اور کہیں کہ میں بھی انی امرتو مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ خالص اسلام خالص دین کی ہم پیروی کریں اور وہ دین وہی جو اللہ کی طرف سے جو خالص دین فقط اللہ کی طرف سے کل ایک بات عرض کی تھی اور بعض برادران نے اچھا ہوا سوال بھی کیا یہ بات ہم ایسے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اگر کوئی بات پوری طرح واضح نہ ہو پائے یا کوئی بات رہ جائے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو اچھا ہے اس کے بارے میں سوال کر لیں اور یہ دھیرے دھیرے رسم ہونا چاہیے یہ دھیرے دھیرے رائج ہونا چاہیے کہ لوگ آ کر اچھے طریقے سے سوال کریں پوچھیں مسائل کو اچھا ہوا بعض لوگوں نے سوال کیا میں جلدی سے گزر گیا تھا وہاں سے کہ اتنا رسول اللہ کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ دین میں دین کی اطاعت کرنا ہے رسول اللہ کو اپنی طرف سے نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے یہ حق نہیں دیا گیا اس بات کی اجازت نہیں دی گئی اور بہت ہی سختی سے منع کیا کہ آپ کے سامنے سورہ الحاقہ کی آیت بھی پیش کی یہ آیت آ کر رسول اللہ کی عظمت کو کم نہیں کر رہی ہے بلکہ رسول اللہ کی عظمت کو بڑھا رہی ہے کبھی کبھی ہم نہیں سمجھتے یہ رسول اللہ کی عظمت کو بڑھا رہی ہے رسول اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پیش کرتے جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہاں اگر اپنی طرف سے پیش کرتے تو یہاں عظمت کم ہو جاتی اور اس میں اس آیت میں اتنا سخت جو لہجہ اپنایا گیا لہجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیغام ہمیں بھی دینا تھا کہ دیکھو ہم اپنے اتنے حبیب اور اتنے محبوب اور اتنے عزیز رسول کو بھی اس بات کی جب اجازت نہیں دیتے کہ دین میں کچھ کمی زیادتی نہیں کر سکے تو پھر ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کبھی کبھی لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی دیدار ہیں ہمیں بھی کچھ کہنے کا حق ہے ٹھیک ہے کہیں لیکن وہی کہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کریں نہ اپنی طرف سے کم کریں نہ اپنی طرف سے زیادہ کریں یہ اس بات کا حق نہیں دیا گیا یہ انبیاء کو نہیں دیا گیا آئمہ کو نہیں دیا گیا رسول اللہ جو عظیم ترین دین ذات ہے رسول اللہ کو اس بات کا حق نہیں دیا گیا کیونکہ دین اللہ کا ہے اور اللہ کے دین کی اطاعت کرنی ہے, سب کو اللہ کے دین کی اطاعت کرنی ہے اور سب کو وہی پہنچانا ہے. یہ بعض لوگوں نے رسول اللہ کے بعد یہ کوشش کی کہ اپنے حکومت کے اقتدار کو لوگوں پر جتانے کے لیے آ کر دین میں کبھی کچھ کمی کرتے تھے کبھی کچھ زیادتی کرتے تھے. اب مجھے یہاں پر تاریخ میں نہیں جانا ہے, وہ جا کے صفحات میں آپ کو تاریخ میں پڑھ لیں کہ یہ چیز رسول اللہ کے زمانے میں تھی لیکن میں اسے حرام کرتا ہوں اور یہ نہیں تھا اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے میں داخل کرتا ہوں. رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا لیکن مجھے اچھا لگتا ہے, مثلا نماز مستحبی تھی میں اسے لازم قرار دیتا ہوں, اسے جماعت سے پڑھنا ہے. یہ بعض لوگوں کی آرزو تھی اور وہ آرزو در حقیقت اس لیے تھی تاکہ اپنے اقتدار کو لوگوں پر مضبوط کر سکے کہ بھئی ہم بھی رسول اللہ کے بعد ہمیں بھی کچھ حق ہے. جب رسول اللہ ہی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا تھا تو آپ کو کیسے حق مل جائے گا اور ہمیں کیسے حق مل جائے گا اور کسی کو کیسے حق مل جائے گا؟ دادا یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اب اگر آج کچھ لوگ آ کر ایسا کام کرنا چاہیں تو ان کو طے کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہیں, آئمہ کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہیں, کسی اور کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہیں. یہ واضح کرنا پڑے گا. اگر دین میں کچھ تبدیلی کرنے کی آرزو پیدا ہو رہی ہے, شوق پیدا ہو رہا ہے, تو اگر یہ اپنے آپ کے لیے طے کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا, آئمہ نے کبھی یہ نہیں کیا, آئمہ نے ہمیشہ کہا کہ ہم جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں وہ قرآن سے ہے اور رسول اللہ کی ذات سے. جب لوگ پوچھتے تھے تو دلیل بھی دیتے تھے, یہ قرآن کی اس آیت سے, یہ رسول اللہ کی سیرت سے, رسول اللہ کے اس کلام سے. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں پیش کر رہے ہیں, یا قرآن کی طرف سے ہے یا رسول اللہ کی طرف سے. تو آئمہ نے تو کچھ اپنی طرف سے پیش نہیں کیا, رسول اللہ نے بھی اپنی طرف سے پیش نہیں کیا, جو کچھ پیش کیا اللہ کی طرف سے. اب اگر کوئی اپنی طرف سے پیش کرنا چاہے تو وہ اگر معین کرے کہ کہاں جا رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے, کس کے انداز دینداری پر عمل کر رہا ہے. بعض لوگ ممکن ہے دین کی محبت میں کام کر رہے ہوں. اصل نقطے کو سمجھنا اہم ہے عزیزو, اصل یہ نقطہ ہے میں, کیونکہ بہت ہی ممکن مقدس چیز لگی, یہ تو مقدس عمل ہے کیوں دین میں مشکل کیا ہے, ہے تو مقدس, ہے تو اچھا عمل. اصل نماز میں امیر المومنین کا لا کر نام لینا تشہد میں, اس میں کیا مشکل ہے, ہے تو مقدس, امیر المومنین کی ولایت ہے کہ مقدس عمل ہے, مقدس عمل کو دین میں آ کر نماز میں پڑھنے میں کیا حرج ہے. مسئلہ مقدس عمل کا نہیں ہے یا مقدس کلمے کا نہیں ہے, یہ کلمہ بہت مقدس ہے لیکن دین میں کچھ داخل کرنا یہ بہت ہی نامقدس ہے. اس نقطے کو سمجھنا ہے, کلام بہت ہی مقدس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کلام مقدس ہے. اور جو لوگ کر رہے تھے وہ بھی مقدس چیز ہے, مثلا ایک نماز اگر فرادا پڑھی جا رہی ہے اس کو آ کر جماعت سے پڑھنے لگے تو اس میں کیا حرج ہے, اس میں حرج کیا ہوگا. فرادا نمازیں آ کر جماعت سے پڑھنے لگے, تراویح کی نماز مثلا, تو ایک مقدس کام ہے لوگ مل جل کے پڑھنا, اچھا کام کریں, اس میں حرج کیا ہے. کا حرج نماز پڑھنے میں نہیں ہے, حرج اپنی طرف سے دین میں کچھ داخل کرنے میں ہے. یہ مشکل, یہ نقطہ نہیں سمجھتے لوگ. اور اگر بہت سارے جوانوں کو اس بات پر دھوکہ دے دیں مشکل کیا ہے, امیر المومنین کا نام لے رہے ہیں اس میں حرج کیا ہے, آج امیر المومنین کا نام لے رہے ہیں تو پھر امیر المومنین کا نام لیں اور 12 امام اور بھی ہیں تمام سب کا نام لیں, حرج کیا, کوئی حرج نہیں ہے. نام لینے میں حرج نہیں ہے, کلمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس نیت میں بہت بڑا حرج ہے کہ دین میں کچھ کم کریں یا زیادہ کریں. دین کے کسی عمل کو ہم اپنی مرضی کے مطابق لے کر چلیں, یہ نیت بہت ہی زیادہ غیر مقدس نیت ہے. یہ بات کے لحاظ سے نہیں ہو سکی عزیزو. بس رسول اللہ کو کیا حکم دیا گیا کہ جو خالص دین ہے اسی دین کی آپ کو اطاعت کرنی ہے اور وہی دین آپ کو لے چلنا ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے دین میں کچھ داخل کریں, اپنی طرف سے کچھ دین سے نکالیں, اپنی طرف سے کچھ اضافہ کریں, کچھ کم کریں. ایک بہت ہی خالصانہ دین لے کر رسول اللہ آئے اور وہ آ کر رسول اللہ نے پیش کیا پورے اپنی اس تمام سیرت کے ساتھ جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا. اور بعض جگہوں پر توفیق ہوئی کہ رسول اللہ کی سیرت پر تفصیل سے گفتگو کی جائے اور ضرورت ہے عزیزو, ایسے موقع ہیں. ابھی بہرحال خود یہ موقع ہے اور اس کے بعد رسول اللہ کی ولادت کی بھی تاریخ آ رہی ہے, ابھی شاہ ابھی وفات کی تاریخ گزری ہے, پھر ولادت کی بھی تاریخ آ رہی ہے. برادران اہل سنت جنت کے نزدیک بارہ. ربیع الاول ہے کہ بعض ہمارے علماء بھی بارہ ربیع الاول کا کے قائل ہیں. یعنی یہ تاریخی مسئلہ ہے, اس میں کوئی اتنا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخی مسائل میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تاریخ یعنی ہسٹری کا ایک فیکٹ اگر ثابت ہو گیا سب کے لیے سب کو مان لینا چاہیے. نہیں ثابت ہوا, ہمارے جیسے شیخ توسی رحمۃ اللہ اور بعض دوسرے علماء وہ بھی کہتے ہیں شاید بارہ ربیع الاول کے بارے میں وہ بھی قائل ہیں, لیکن ہمارے یہاں شیعہ میں زیادہ تر 17 ربیع الاول کے لیے قائل ہیں, اور اہل سنت میں زیادہ تر جو ہے وہ 12 ربیع الاول کے لیے قائل ہیں. بہرحال یہ 12 اور 17 کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جو چیز جو لوگوں کے لیے اختلاف کا باعث بنی تھی کہ 12 ہے کہ 17 ہے, کا 12 سے 17 تک ربیع الاول تک رسول اللہ کی ولادت بنا ہے, رسول اللہ کو یاد کریں.
کی ضرورت ہے, بڑوں کو کردار کی ضرورت ہے, بڑوں کو طرز زندگی اپنانے کی ضرورت ہے.
یہ بچپن میں احساس ہو تاکہ باپ جب یہ بڑے ہوں تو یہ بھی اس کا اہتمام کر سکے تاکہ اس کے اہمیت کو سمجھ سکے. لیکن یہ ہے بہرحال اس میں اگر ایک بہت ہی عظیم کارنامہ انجام دیا امام خمینی رحمۃ اللہ نے, اگر 12 ربیع الاول سے لے کر کے 17 ربیع الاول تک اس کو ہفتہ وحدت قرار دیا, وہ جو اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا اس کو اتحاد کا باعث بنا دیا. رہبروں کا کام یہی ہے کہ اگر امتوں کو جوڑیں, امتوں کو دور نہیں ہونے دیں. وہ جس کی بنیاد پر لوگ اختلاف کر رہے تھے, 12 یا 17 کا 12-17 کی بات چھوڑو, آؤ 12 سے 17 تک مناتے ہیں, مشکل کیا ہے, اہتمام کرتے ہیں. اور یہ وحدت کی نعرہ دینا اور وحدت تک لانا, اور الحمدللہ بہت اہتمام کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر, پورے پورے ہفتے تک جو ہے وحدت کے اعتبار سے, چونکہ وحدت ہم شاید بعد میں تھوڑا سا اشارہ کر سکیں کہ ابھی اسلام کی حقیقی شکل اگر دیکھنا چاہے, حقیقی اور واقعی شکل اگر دیکھنا چاہے تو اس میں وحدت کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے. ہم یہ تھوڑا اشارہ کریں گے, یہ نہیں معلوم کہ کون سا قرآن پڑھا جاتا ہے اور کون سا دین پڑھا جاتا ہے کہ جہاں پر آ کر اس دین کو پڑھ کر ممبر پر بیٹھ کر تفرقے کی بات کی جائے, یہ مجھے نہیں معلوم. واقع قرآن میں اگر آ کر دیکھے تو قرآن تو کچھ اور حکم دے رہا ہے, رسول اللہ کی سیرت میں اگر آ کر دیکھے تو رسول اللہ کی سیرت کچھ اور بتا رہی ہے. آئمہ کو آ کر دیکھے, امیر المومنین نے اسلامی وحدت کے لیے حتیٰ کتنی قربانیاں دی, اتنی قربانی کی جناب زہرا جیسی ذات بھی پریشان تھی, امیر المومنین آپ اس طرح خاموش کیوں ہیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ انتشار پیدا ہو, تفرقہ ہو, اور جس کے نتیجے میں خود اسلام کو مشکل پیدا ہو جائے؟ جناب زہرا نے سوال کیا تھا کیوں, اس لیے کہ امیر المومنین کی نگاہ میں رسول اللہ کی ذات تھی, رسول اللہ کا دین تھا, رسول اللہ کا پیغام تھا. اسی وقت, خاص اسی وقت, دیکھیں اب اسی بات پر ہم تھوڑا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, یہ بہت اہم نقطہ ہے, بہت توجہ کریں عزیزو. وہ جو باتیں تھیں وہ انشاءاللہ بعد میں, کہ دین کا محور وہ ہے رسول اللہ کی ذات, پورے دین کا, دین فہمی, قرآن پر بھی ہمیں بھروسہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے آ کر پیش کیا. ہمیں کیا پتا کہ جبریل آ رہے تھے کہ نہیں آ رہے تھے, کیسے آ رہے تھے؟ اس لیے کہ اتنے سچے انسان نے آ کر پیش کیا کہ جو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, بس اسی لیے قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کی ذات پر کیوں ہمیں بھروسہ؟ اس لیے کہ رسول اللہ جیسی ذات نے آ کر اللہ کی بندگی کی. ہم جیسے نادان لوگ اتنی معرفت میں نہیں ہیں کہ اگر اللہ کی حقیقت کو پہچانے, البتہ چاہیے معرفت میں انسان کو اتنا آگے بڑھنا چاہیے کہ دیکھے وہ اللہ کے کرم کو, اللہ کی رحمتوں کو, اللہ کے مسلسل ربوبیت کو انسان دیکھے. لیکن آ کر کبھی کبھی پھوکے ڈالنے والے اور وسوسے ڈالنے والے اگر انسان کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں, واقعی مشکل میں ڈال دیتے ہیں کبھی کبھی. ابھی ایک بزرگوار سے میری ملاقات ہوئی تھی انہیں کچھ مہینے انہیں دنوں میں, ایام اعظم میں, وہ بیان کر رہے تھے کہ میرے جتنے بھی دوست تھے ہماری پڑھائی کے زمانے میں, تعلیم کے زمانے میں, سب کے سب کمیونسٹ تھے. کمیونزم کے ماننے, کمیونزم یعنی جو خدا کو مانتے ہی نہیں, اللہ کو جو مانتے ہی نہیں, اور چونکہ سب ان کے دوست کمیونسٹ تھے لہذا ان کے کمیونزم کا اثر ان پر بھی پڑنا شروع ہوا. پڑھا بہت سارے لوگوں پر پڑھا, شاید آپ میں بھی ایسے بعض بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, چونکہ ایک زمانہ تھا 40-45 سال پہلے کی جہاں پہ بہت ہی شدت سے اور بہت ہی یعنی انقلاب اسلامی کے پہلے کمیونزم کا زور بہت زیادہ تھا, خاص کر کالجز میں, یونیورسٹیز میں, پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں نعرے ان کے اچھے تھے, چونکہ انسانی نعرے اور مزدوروں کا حق اور غریبوں کا حق, یہ اچھے نعرے تھے, لیکن بنیادیں کمزور تھیں. اصل نعروں میں مشکل نہیں تھی, جو زحمتیں کر رہے تھے وہ زحمتیں بھی اچھی تھیں, لیکن اصل میں بنیاد کی مشکل تھی, جو اس لیے بنیاد پر نہیں چل پائی, لہٰذا بہت زیادہ شدید زور تھا. تو وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کی باتیں سن سن کر میں خود ہی کبھی کبھی سوچنے لگتا تھا, مشکل میں پڑ جاتا تھا. لیکن ایک مرتبہ ایسے ہی سفر کرتے کرتے, گاڑی میں سفر کر رہا تھا, اور سفر کرتے کرتے میرے ذہن میں صرف یہ تصور پیدا ہوا کہ اگر واقعاً پروردگار, چونکہ خود نہیں دیکھ پا رہے تھے, اگر واقعاً پروردگار کی ذات نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے تو رسول اللہ جیسی ذات نے کس کے لیے سب کچھ کیا, اور امام حسین جیسی ذات نے کس کے لیے اتنی قربانیاں دی؟ یہ سوچنے کا مسئلہ عزیز, یہ ذاکرین کی باتیں نہیں, خطابت نہیں ہے, اس پہ غور کرے انسان. چونکہ بہت سارے جوان یہاں پہ بیٹھے ہیں, ایسے شبہات ابھی ان کے ذہن میں ڈالے جائیں گے, آئیں گے بھی یہ کالج میں, یونیورسٹیز میں, دوسری جگہوں پر, باقاعدہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ڈر نہیں رہے ہوتے ہیں, کیا ہے تم کیا کر رہے ہو, دین کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں سفر کر رہا تھا گاڑی پر, اور سفر کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک بیک یہ تصور آیا کہ اگر واقعا پروردگار کی ذات کچھ نہیں ہے تو کس کے لیے رسول اللہ اس قدر قربانیاں دے رہے تھے, اس قدر سختیاں اٹھا رہے تھے, کون تھا نگاہ میں, کربلا والوں کی نگاہ میں کون تھا, کس کے لیے اتنا سب کچھ انجام دیا گیا. تو ان کا بیان کرنا تھا کہ میں نے گاڑی وہیں رکوا دی اور رکوا کے اتر گیا نیچے اور بیٹھ کر دیر تک روتا رہا کہ ایسی منزل سے میں کیوں گزرا. لیکن ایسی منزل سے گزرنا مشکل نہیں اگر انسان اپنی فکر کے نتیجے میں اور دلیل کے نتیجے میں آگے آ جائے, یقین تک آ جائے. وہ شک برا ہے جو انسان کو شک کی حالت میں باقی رکھے, وہ شک برا نہیں ہے کہ جو بڑے یقین تک پہنچا دے. لہٰذا کوئی مشکل نہیں تھی, اور واقع اللہ کی ذات کی معرفت بھی ہم جیسے لوگ کو رسول اللہ کے ذریعے سے ملی, اور دشمن بھی دشمن کی نگاہ میں بھی اسی لیے رسول اللہ ہی کی ذات سب کچھ تھی. عزیزو, شروع سے لے کر آخر تک دین کا غیر خالصانہ چہرہ اور دین کا بناوٹی چہرہ جب سے آگے پیش کیا جا رہے گا, ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ دین تو بند نہیں, ختم نہیں کیا جا سکتا, چونکہ رسول اللہ نے دین کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اس کے بعد دین رکنے والا نہیں ہے. لہذا دین کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے چہرے کو تبدیل کرنا شروع کر دیں, اس کے اثر کو ختم کرنا شروع کر دیں. بنی امیہ مسلمان ہوئے ہی اس لیے کہ جب تک تلواروں سے دین کو روکنا چاہا نہیں روک پائے, جب تک جنگوں میں آ کر دین کو روکنا چاہا وہ دین کو نہیں روک پائے, اور جب دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد اب تو ہمارا کچھ بس چلنے والا نہیں ہے تو اب دین کا لباس پہن کر آ کر دین کو نقصان پہنچانا شروع کیا. اور وہ لوگ تاریخ میں وہ لوگ کی جو آ کر دین کا لباس پہن کر دین کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں, جو دشمن اتنا نہیں پہنچا سکتا. جب تک بنی امیہ اور آل ابی سفیان دشمن کی شکل میں سامنے تھے, تلواریں لے کر آتے تھے, سب پہچانتے تھے کہ یہ دشمن ہے, یہ تلوار لے کر آ رہے ہیں, بدر میں, احد میں, خندق میں سب تلوار لے کر آ رہے ہیں. لہٰذا یہ نقصان بھی نہیں ہے, بہت کر سکتے تھے, مار سکتے تھے, جنگ کر سکتے تھے, قتل کر سکتے تھے, شہادتیں ہو سکتی تھی, لیکن دین کو نقصان نہیں پہنچتا, چونکہ شہادتوں سے تو دین کو نقصان نہیں پہنچتا. دشمن اگر مقابلے میں آ کر جنگ کر رہا ہے اور ادھر سے کچھ لوگ شہید ہو جائے تو شہید جو لوگ ہو جاتے ہیں ان سے دین کو نقصان نہیں پہنچتا, معاشرے کو بھی نقصان نہیں پہنچتا. بعض لوگ یہ نادانی کی سوچ رکھتے ہیں, کتنے لوگ شہید ہو گئے کیونکہ وہ سوچتے ہیں شہید ہو گئے تو ہمارے درمیان نہ رہے, ختم ہو گئے, مر گئے. قرآن کہتا ہے تم شہیدوں کو مردہ نہ کہو, شہید مرتا نہیں ہے بلکہ شہید زندگی دے رہا ہوتا ہے. اگر شہید نہ ہوتے تو بہت ساری وہ روح لوگوں میں پیدا نہیں ہو سکتی تھی جو رسول اللہ نے پیدا کی. شہادت کے ذریعے سے کام آسان ہو جاتا ہے, جناب حمزہ کی شہادت نے اور زیادہ روح پیدا کر دی لوگوں میں. لہذا جب تک دشمن بن کر مقابلے میں رہے تب تک چہرہ پہچانا جاتا رہا گی, وہ باطل کا چہرہ ہے, ادھر حق کا چہرہ ہے. لیکن جب وہی اسلام کا لباس اوڑھ کر اندر آ گئے اب پہچاننا مشکل ہو گیا, اور یہی حالات خطرناک ہوتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی, حتیٰ خود شیعت کے اندر بھی اور باہر بھی. ہم شاید کل آپ کے سامنے عرض کریں اس مسئلے کو, جو ایک اہم مسئلہ ابھی دنیا میں چل رہا ہے اسلام کے چہرے کو خراب کرنے کا. دونوں طرف سے شیعہ میں بھی ایسے گروہ باقاعدہ بنائے جا رہے ہیں, اہل سنت میں بنائے جا رہے ہیں. کچھ حقیقتیں ہیں شاید آپ کے لیے ضروری ہو جاننا کہ بھی جو ہو رہا ہے اور ممکن ہے کہ بڑا فتنہ بن کر سامنے آنے والا ہو, ان شاء اللہ کل آپ کے سامنے عرض کریں گے. لیکن ابھی آج یہی میں گفتگو تمام کرتے ہیں کہ مرکز دین کی طرف سے بھی مرکز رسول اللہ کی ذات تھی, دشمن کی طرف سے بھی مرکز رسول اللہ کی ذات تھی. لہٰذا یہی کہا بھی کہ جنگ احد میں سب سے پہلے ٹارگیٹ رسول اللہ کو کرنا, اگر رسول اللہ کو مار سکے تو سب سے اچھا ہے, اگر رسول اللہ کو نہ مار سکے تو علی کو مارنا, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اگر علی کو بھی نہ مار سکے تو حمزہ کو مارنا. اور اس حبشی کی کا نیزہ نہ رسول اللہ تک آ پایا نہ امیر المومنین تک آ پایا جناب حمزہ کے سینے میں اگر پیوست ہو, لیکن ٹارگیٹ اصل میں رسول اللہ کے ساتھ تھا. اور ہمیشہ یہی رہا جب تیسرے خلافت کے دور میں بنی امیہ تک خلافت پہنچی چونکہ خلیفہ سوم جو ہے خاندان بنی امیہ کے سے تعلق رکھنے والے تھے. جب یہ خلافت بنی امیہ تک پہنچی تو ابو سفیان جاتا ہے جنگ احد کے میدان میں اور جناب حمزہ کی قبر پر پیر مار مار کے کہتا ہے حمزہ اٹھو, جس کے لیے تم نے قربانیاں دی, جس کے لیے لڑ رہے تھے, آج وہ میرے اختیار میں آ گئی. اور جا کے کہتا ہے دربار میں کہ اب اس خلافت کو اس طریقے سے گھماؤ جس طریقے سے گیند گھمائی جاتی ہے اپنے درمیان, تم ایک دوسرے کو دیتے رہو, خلافت کہیں جانے نہ پائے. اور نہیں جاتی عزیز بنی امیہ نے خلافت کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا کہ یہ کہیں جانے کو تیار نہیں تھی. وہ تو کربلا کے اثرات ایسے تھے کہ خلافت کو رکھنا مشکل ہو گیا. یہ الگ بحث ہے کہ کربلا کے بعد بنی امیہ کو خلافت سنبھالنا مشکل ہو گیا. کربلا سے پہلے لوگ سوچتے بھی نہیں تھے کہ یہ حکومت جو امام حسن سے چھین لی اگر حاکم شام میں, اور جس حکومت میں امیر المومنین کو اتنے مسائل پیدا ہوئے اور امام حسن کو دینا پڑی جس حکومت کو, کہ بہت دردناک واقعہ شہادت کی تاریخ گزری عزیزوں, کہ امام حسن کو حکومت دینا, میں ایک جملہ سر کے آگے پڑھتا ہوں, اس کی مصیبت کو آپ محسوس کر لیے خالی ایک جملے میں, کہ امام حسن کو پوری حکومت اس شخص کے ہاتھ میں دینی پڑی کہ جس کو امام علی علیہ السلام چند دن گورنر بھی رکھنا نہیں چاہتے تھے. یہ مسائل ہے, پوری تاریخ کا مسائل ہے. لوگ کہتے تھے کہ چند دن اور رک جائیں, اپنی طاقت کو زیادہ کر لیں, اپنی طاقت کو بڑھا لیں, بعد میں ڈال کر. نہیں, میری حکومت میں یعنی الہی حکومت میں حاکم شام جیسے گورنر کی جواز نہیں ہے, ورنہ الہی حکومت نہیں رہ جائے گی. زیادہ بالمومنین کو مقابلہ کرنا پڑا, جنگ کرنی پڑی, مقابلے میں آیا, لیکن چند دن ایک دن کے لیے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ حاکم شام کے ہاتھ میں حکومت رہے, الہی حکومت کا کوئی گورنر بھی حاکم شام جیسا انسان تھا. لیکن آخر میں امام حسن کو دینی پڑی کیوں؟ یہ تاریخ کا وہ دردناک باب ہے, کیوں دینی پڑی؟ اس لیے دینی پڑی کہ امام حسن علیہ السلام کمزور نہیں ہو گئے تھے, یا مقابلے میں جو تھا وہ اتنا مضبوط نہیں ہو گیا تھا, بلکہ ساری مشکل یہ تھی کہ امام حسن کے جو ساتھی تھے وہ بہت کمزور ہو گئے. اور جہاں بھی کسی رہبر کے ساتھی کمزور ہو جائیں گے, وہاں رہبر کو بھی کمزور ہونا پڑتا ہے. امام حسن خود کمزور نہیں تھے, ساتھیوں نے آ کر امام حسن کو اس طرح کمزور کیا. عبید اللہ ابن عباس جو رسول اللہ کا چچازاد بھائی تھا, امیر المومنین کا چچازاد بھائی تھا, جس کے دو بیٹوں کو مصر میں حاکم شام کے لشکر نے قتل کرایا تھا, اور جس کو امام حسن نے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا, جو بہادر انسان تھا, قوی انسان تھا, لیکن بازوؤں کی طاقت کے اعتبار سے قوی تھا, تلوار چلانے کے اعتبار سے قوی تھا, دل کا اتنا کمزور تھا کہ وہ ایک شب میں حاکم شام کے طرف سے جو پیش کیا گیا اس کے مقابلے میں بک گیا. جو خود سپہ سالار ہو, جو خود اپنے لشکر کا, جب لشکر کے سپہ سالار اپنے ساتھیوں کے ساتھ بکنے میں تیار ہو جائے تو امام حسن کس پر بھروسہ کرے؟ اب یہ حالات پورے بھی فرصت نہیں ہے آپ کے سامنے پیش کرنے, کیوں امام حسن کو صلح کرنی پڑے؟ امام حسن کے صلح کرنا امام حسن کے زہر کے پیالے سے پینے سے کہیں زیادہ سخت عزیز ہو, کیونکہ وہاں صلح کر کے حکومت اس کے حوالے کرنی پڑی کہ جو کسی بھی قدر کو اور کسی بھی معنی کو نہیں پہچانتا, کہ جس کو ایک دن تک امیر المومنین بھی گورنر رکھنے کے لیے گوارا نہیں تھا, پورے حاکم اسلامی کو حکومت اسلامی دینی پڑی. کیوں دینی پڑی؟ اس لیے نہیں دینی پڑی کہ وہ بہت قوی ہو گیا ہے یا امام حسن السلام معاذ اللہ معاذ اللہ کچھ کمزوری آ گئی, نہیں, بلکہ ساتھیوں نے آ کر اتنا کمزور کر دیا تھا امام حسن. یہ تاریخ کا بہت ہی دردناک باب ہے کہ جب چاہنے والے کمزور ہو جائیں, جب رہبر کے ساتھ رہنے والے کمزور ہو جائیں, تو رہبر کو آ کر اتنا دردناک قدم اٹھانا پڑتا ہے, اتنا دردناک واقعی یہ زہر کے پیالے سے کہیں زیادہ دردناک تھا کہ جو امام حسن نے صلح کی حالت میں انجام دیا. لیکن یہ کرنا تھا, اتنا آپ محفوظ رکھیں, اگر کبھی فرصت ہے انشاءاللہ اس کو اور تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ تمام حالات وہ کیا پیدا ہوئے تھے. ایک ملین درہم اور ایک خوبصورت کنیز، یہ پیش کی گئی تھی صرف. لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز تھی یہ لالچ تھی، اس لالچ سے بڑھ کر جو چیز تھی وہ خوف تھا. خوف تھا کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ لشکر کے افراد بھی کمزور پڑنے لگے تھے، ڈرنے لگے تھے. چونکہ امیر المومنین کے زمانے ہی سے یہ فریادیں بلند کرنا، کتنا لڑیں گے، کب تک لڑیں گے، اب جنگ روکی جائے اور جنگ کم کی جائے اور جنگ ختم کی جائے، جنگ صفین میں اتنے دنوں تک لڑ سکے. جب آ کر اپنے امام اور اپنے رہبر سے یہ بات کی جائے گی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہی سلسلہ جاری تھا. امام کہتے تھے نکلو، تو کہتے تھے ابھی بہت گرمی ہے. پھر کہتے تھے اب نکلو، کہتے تھے ابھی بہت ٹھنڈک ہے. یہ جملہ نجم البلاغہ میں موجود ہے. تو امام نے فرمایا کہ اگر تم گرمی اور ٹھنڈک سے بھاگ رہے ہو تو من السیف افر، تو تلوار سے تم کتنا بھاگو گے؟ اگر گرمی موسم انسان کو ڈرا دے رہا ہے تو وہ تلوار کے مقابلے میں کیسے ٹک سکتا ہے؟ لہذا امیر المومنین کو بھی جنگ روکنی پڑی، امیر المومنین کو بھی ٹھہرنا پڑا. اور اسی درمیان میں جب امیر المومنین کو مجبوراً رکنا پڑا تھا، اسی فوج کی کمزوری کی بنیاد پر رکنا پڑا تھا، اسی درمیان میں امیر المومنین کو آگر تلوار مار دی گئی، سر پر سر لگا دی گئی. اور اس کے بعد وہ سارا لشکر، وہ ساری پلاننگ امیر المومنین نے کی تھی. امام حسن لے کے نکلے، چھ مہینے تک امام حسن نے حکومت کی ہے. امام حسن نے بالکل وہی طریقہ جاری رکھا اور بالکل آمادگی کے ساتھ نکلے لے کر، لیکن جب میدان میں نکلے تو وہی کمزوریاں انہوں نے پھر دکھائی. اور وہی کمزوریاں تھیں جس نے آ کر امام حسن السلام کو ایسی صلح کرنے پر امام کو مجبور کیا تھی. خوب، یہ بحث ہم یہاں پر رکتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کہ وہاں پر بھی مراد در حقیقت رسول اللہ اور رسول اللہ کا دین تھا. لہذا شعبہ نام ہے، مغیرہ ابن شعبہ، ایک مرتبہ وہ حاکم شام کے دربار میں گیا اور حاکم شام کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ جتنے بھی ممبر ہیں خطبہ جمعہ کے، ہر ممبر پر علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہا جائے. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہر جگہ پہ. اور یہ سلسلہ جاری رہا 70 سال تک. عمر ابن عبدالعزیز جو بنی امیہ کے آخر چند حاکموں میں سے ایک ہے، اور اس کے بعد حکومت بہت ہی کمزور ہوتی چلی گئی بنی امیہ کی، دھیرے دھیرے ختم بھی ہوتی گئی، اس نے آ کر یہ سلسلہ روکا. دو کام جو شروع ہوا تھا، ایک کام جو رسول اللہ کے فوراً بعد شروع ہوا تھا وہ تھا رسول اللہ کی حدیث پر پابندی، وہ بھی عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر اس کو پابندی کو ہٹایا کہ نہیں، رسول اللہ کی حدیث سے بیان کی جائے. دوسرا کام جو حاکم شام کے زمانے میں شروع ہوا تھا اور امیر المومنین پر سب و شتم، وہ جو ہے آ کر عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو ہٹایا. اور یہ سلسلہ تقریباً 90 اور 100 سال تک جاری رہا. اس وقت جب حاکم شام یہ حکم دے رہا تھا کہ یہ حکم دیا جائے اور تمام خطبہ جمعہ میں یہ عمل انجام دیا جائے، تو مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ اب تو یہ کیوں کہہ رہا ہے، اب تو یہ حکم کیوں دے رہا ہے، اب تو حکومت تیرے اختیار میں آ گئی، اب تو پوری اسلامی حکومت تیرے اختیار میں، اب تو کیوں اتنا کینہ رکھے ہوئے ہے، کیوں اتنا بغض رکھے ہوئے ہے؟ کہا کہ نہیں، جب تک مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے تب تک ہمیں گوارا نہیں. وہی بات ابو سفیان نے بھی کی. اور یہی جملہ یزید نے بھی دہرایا کہ جب اہل حرم دربار میں پہنچے تو یزید نے فخر میں آ کر یہ شعر پڑھا، کہا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے تو فقط حکومت حاصل کرنے کا کھیل اور ڈھونگ رچا تھا، یہ کھیل کھیلا تھا بنی ہاشم نے. نہ تو کوئی آسمان سے خبر آئی تھی، نہ ہی کوئی آسمان سے وحی آئی تھی، یہ سب تو بنی ہاشم کا کھیل تھا. یعنی دادا، باپ اور پھر پوتا، تینوں کی زبان سے یہی کلمہ جاری ہو رہا ہے رسول اللہ نے جو کچھ کیا یہ سب کیا تھا. یعنی وہ جاننے کے مرکز رسول اللہ کی ذات ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ کو کچھ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے، یہ مجبوری تھی، بہت توجہ کریں، یہ ان کی مجبوری تھی کہ رسول اللہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. امت مسلمہ اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ رسول اللہ کو کچھ کہا جائے، چونکہ اذانیں ہو رہی تھی، رسول اللہ کا نام لیا جا رہا تھا. رسول اللہ کو چونکہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لہذا رسول اللہ کا جو سب سے زیادہ قریب ترین محافظ تھا اور جو دین کا سب سے بڑا محافظ تھا اس کو ٹارگٹ بنایا گیا، یعنی امیر المومنین کے ساتھ. امیر المومنین کا بھی جو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اس میں مقصد دین ہے اور رسول اللہ ہے. تو جو ہمیں امیر المومنین سر کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، امیر المومنین نے جتنی تلواریں چلائی ہیں وہ رسول اللہ کے لیے چلائی ہیں، اپنے لیے تو امیر المومنین نے کچھ نہیں چلایا. امیر المومنین نے جتنی جنگ لڑی ہے دعوت ذوالنشیرہ سے لے کر شب ہجرت پہ بستر پر آ کر سونے تک، اور شب ہجرت سے لے کر کے فتح مکہ تک جتنی بھی جنگیں لڑی امیر المومنین نے، کوئی اپنے لیے تو نہیں لڑ رہے تھے، جتنی بھی جنگیں تھیں سب دین کے لیے تھیں، سب اسلام کے لیے تھیں، سب رسول اللہ کے لیے تھیں، کیونکہ رسول اللہ سے 10 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ ہم حاضر ہیں، کوئی ہو یا نہ ہو لیکن ہم حاضر ہیں، اور اس وعدے کو پورا کر رہے تھے. بدر میں وعدہ پورا کرتے رہے، احد میں وعدہ پورا کرتے رہے، زخم کھاتے رہے. جنگ احد میں امیر المومنین نے کتنا زخم کھایا ہے جب سب چھوڑ کے چلے گئے تھے. لیکن چونکہ یہ مخالف دشمن بھی یہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کی ذات اور رسول اللہ کے دین اور رسول اللہ کی آئیڈیولوجی کا سب سے بڑا محافظ علی ابن ابی طالب ہے، لہذا رسول اللہ کو ڈائریکٹ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لہذا نشانہ امیر المومنین کو بنایا. یہ تاریخ کی حقیقت میں توجہ رہے عزیزو. لیکن وہ جو امیر المومنین کو نشانہ بنا رہے تھے ان کا بھی مقصد رسول اللہ کی ذات تھی اور رسول اللہ کا دین تھا، اور ادھر امیر المومنین کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، ادھر سب کو اندازہ ہے. لہذا جہاں بھی رسول اللہ کی سیرت میں ذرہ برابر کمی پیدا ہوئی امیر المومنین آ کر مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کبھی رائے دے رہے ہیں، کبھی مشورہ دے رہے ہیں، کبھی بھیج رہے ہیں، کبھی سمجھا رہے ہیں، کبھی پہچنوا رہے ہیں، کبھی آ کر توڑ رہے ہیں. جب امیر المومنین خود خلافت آئی تو وہ سارے اصولوں کو توڑا کہ جو رسول اللہ کی سیرت کے خلاف انجام دیا گیا تھا، وہ سارے اصول توڑ دیے. یہ خلافت دوم میں شروع ہوا تھا، یہ تاریخ کا واقعہ ہے، چونکہ یہ ساری باتیں جو ہے شیعہ کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا شیعہ کتابیں تھیں نہیں اس زمانے میں، جو کتابیں تھیں بھی ختم ہو گئی، جلا دی گئی. یہ سب اہل سنت برادران کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے فوراً بعد دھیرے دھیرے عمل ایسا شروع ہوا، تبدیلیاں یہاں سے آنا شروع ہوئی. کہا کہ دیکھیں فلاں نے بہت جنگ کی ہے، اس کو زیادہ مال غنیمت ملنا چاہیے، فلاں رسول اللہ کا بہت قریبی تھا اس کو اور زیادہ ملنا چاہیے، فلاں رسول اللہ کی زوجہ ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے. رسول اللہ کی زوجہ میں جو رسول اللہ کے زیادہ قریب تھی، جو قریش ہے اس کو اور زیادہ ملے، جو غیر قریش ہے عرب ہے اس کو تھوڑا کم ملے، جو غیر عرب ہے اس کو اور کم ملے. یہ ساری تقسیم، اور جن لوگوں کو زیادہ مل رہا تھا وہ خاموش بیٹھے تھے، کیوں؟ اس لیے مجھے تو زیادہ مل رہا ہے. دیکھیں مشکل کہاں سے شروع ہوئی، مال کی تقسیم، مال غنیمت کی تقسیم. رسول اللہ کے زمانے میں مال غنیمت کی تقسیم یہ تھی کہ سب کو برابر برابر دے دیا جاتا تھا، جتنا مال غنیمت آتا تھا سب کو برابر برابر دے دیا جاتا تھا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے جنگ زیادہ لڑی ہے، اس نے قربانی زیادہ دی، اس نے زخم زیادہ کھایا اور یہ بیچارہ معمولی انسان ہے. کہا جس نے زیادہ جنگ لڑی ہے اس کا اجر اللہ زیادہ دے گا. یہاں پر پیسے کے اعتبار سے سب کو برابر برابر دے دیا تھا. جب امیر المومنین کا زمانہ آیا، امیر المومنین نے بھیجا اپنے ساتھیوں کو، کہا دیکھو مال غنیمت میں کتنا مال بچا. انہوں نے آ کر دیکھا، سارے مال غنیمت کا حساب لگایا کہ اتنا مال ہے، پھر افراد کا حساب لگایا، افراد کو دیکھا، مال کو دیکھا، اندازہ لگایا، پتا کہ تقریباً سب کے اوپر 3-3 درہم آ جائیں گے. کتنے؟ 3-3 درہم. اب جن کو ہزاروں درہم ملتا تھا، جب ان کو 3 درہم آپ ان کے ہاتھ پہ رکھا گیا، ان کو بہت ہی عجیب لگا، بہت زیادہ عجیب لگا. اگر آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے خلیفہ دوم کی سیرت کو تبدیل کر دیا. امیر المومنین نے جواب میں کیا کہا، کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، برابر برابر دیا جاتا تھا، کم زیادہ دیا جاتا تھا؟ کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو برابر برابر ہی دیا جاتا تھا. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی سیرت میں چلنا زیادہ بہتر ہے یا خلیفہ دوم کی سیرت میں چلنا زیادہ بہتر ہے؟ یہاں پہ کوئی اختلافی بات نہیں ہو رہی ہے، تاریخ کے واقعات ہیں، واقعات معلوم ہونا چاہیے. ہم اس بات کے خود مخالف ہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں جو کسی کو دل آزاری ہو، کسی کو ناپسند ہو، لیکن حقیقتیں جو ہیں حقیقتیں بھی نہیں واضح ہونا چاہیے. امیر المومنین نے سوال کیا، سیدھا سا سوال، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی سیرت پہ چلنا یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے یا خلیفہ کی سیرت پہ چلنا؟ اب وہ کیا کہہ سکتے تھے، کچھ جواب نہیں تھا، وہ آپ تو مجبور تھے. کہا کہ پھر بھی آپ یہ تو دیکھیں کہ لوگوں کے کردار زیادہ ہیں، زحمتیں زیادہ ہیں، قربانیاں زیادہ ہیں، جنگیں زیادہ لڑی ہیں، کوئی سیف الاسلام ہے تو کوئی یہ ہے تو کوئی جنگ بدر میں تھا تو کوئی شروع سے جنگ میں تھا تو کوئی اتنے جنگوں میں تھا کوئی زخم کھایا ہوا ہے. تو وہاں پہ میرے نومن نے جواب کیا دیا کہا یہ بتاؤ کہ تم میں جتنے بھی اتنے بڑے بڑے کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں قربانیاں دینے والے ہیں ان سب کے درمیان میں میرا اپنا کردار کیا ہے. ہمارا کردار اسلام میں ان سب سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ کہا نہیں آپ کا رول تو سب سے زیادہ ہے. تو کہا یہی تین درہم میں نے اپنے لیے بھی رکھے.
حسین ابن علی کا دین یعنی رسول اللہ کا دین
کربلا ہے اس لیے. کتنے کلمات ہیں خطبہ منا میں جا کر پڑھے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین کی باتیں کی. سر لانے کے لیے انسان وہ کربلا جو ہمیں رسول اللہ کے دین کی طرف نہیں لے آ پا رہی, واقع حسین ابن علی کی کربلا نہیں ہے, وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی کربلا. اور اس کربلا سے ہمیں سفر کرنا ہے اپنی کربلا سے حسین ابن علی کی کربلا تک. یہ مجلسیں اور یہ جلوس, یہ عزاداریاں یا یام عزا, ان سب کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم حسین ابن علی کی کربلا تک جا سکیں. کربلا عراق کی کربلا نہیں, زمین کی کربلا مقصد نہیں ہے, بلکہ حسین ابن علی کی کربلا. یعنی جو کردار جو کربلا میں پیش کیا گیا, یہ عراق کی کربلا یہ بھی ابھی بہت ہی عظیم رول ادا کر رہی ہے. ابھی جو اربعین میں جو کچھ ہو رہا ہے دو تین سالوں سے, اور انشاءاللہ بہت جلد ابھی میڈیا نے بہت سنسر کیا, میڈیا نے بہت سب روکا, کہیں پر 2-4 ہزار لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں, پوری دنیا کے میڈیا ادھر لگ جاتا ہے. جہاں پر 2,60,00,000 لوگ اکٹھا ہوئے, یہ تعداد زبان سے کہنا آسان ہے عزیزو, 2,60,00,000 لوگ آپ کے بھوپال میں لا دیا, پورا شہر بھر جائے گا آپ کا, اتنا بڑا شہر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. 2,60,00,000 لوگ آتے رہے اور جاتے رہے اور گزرتے رہے, نہ کوئی بدنظمی ہوئی, نہ کوئی مینجمنٹ میں خرابی پیش آئی, نہ کوئی مشکل پیش آئی. ایسی جگہ پر جہاں ہر طرف دشمن ہے, جہاں داعش جیسے لوگ موجود ہیں, جہاں وحشی قسم کے لوگ موجود ہیں, ایسے حالات میں اتنی بڑی تعداد میں آنا, اور وہ بھی آ کر نہیں کہ فلائٹ سے آ کر اور گاڑیوں سے آ کر اور بہترین آ کر زیارت کر کے, نہیں, جہاں مسلسل ہر انسان نجف سے لے کے کربلا تک 3 دن تک پیدل چل رہا ہے, اور نجف سے لے کر کربلا تک پیدل چلنے والے شاید 1,00,000,000 لوگ رہے ہوں گے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کوئی بصرہ سے پیدل آ رہا ہے, تو کوئی کہیں اور سے پیدل آ رہا ہے, تو کوئی ایران سے پیدل جا رہا ہے, کوئی مہینے مہینے سے پیدل چلا ہوا ہے عشق حسین ابن علی میں اور محبت حسین ابن علی میں. کہ البتہ اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ ملا کر دنیا کے سامنے حسینیت کا پیغام پہنچائے. کربلا یہی ہے, یہ ہو کے رہے گا, ہونے والا انشاءاللہ. کب تک میڈیا سینسر کرے گا, کب تک روکے گا, کب تک پابندیاں لگائے گا, اتنا لگایا گیا, اتنا سب کچھ ہوا, لیکن یہ اربعین یہ اثر کر کے رہے گی, اور یہ اربعین انشاءاللہ ہمیں کربلا کے حقیقی مقصد تک پہنچا کے رہے گی. گفتگو تمام کر دیں گے عزیزو, اربعین کا مطلب ہے 40واں. اربعین کہتے ہیں, اربعین تعداد ہے نا, 30 و 40, عشرہ یعنی 10, 20 یعنی 20, 30 یعنی 30, 40 یعنی 40, 50 یعنی 50, ایسے یہ تعداد ہے. 40 کیا, 40 میں کیا رکھا ہوا ہے, یہ 40 کے لیے کیوں اتنا 2,60,00,000 لوگ جا رہے ہیں, 60,00,000 لوگ جا رہے ہیں, 40 ہے کیا؟ میں 40 کی وضاحت کروں اور پھر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں, کل یہ اہم گفتگو ہوگی انشاءاللہ, جو حضرات اپنے قریب کے لوگ ان کو بھی بلائیں گے, جو اسلام کا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے غیر مناسب چہرہ شیعت کے اندر بھی اور غیر شیعوں میں بھی. لیکن ابھی اربعین کے اوپر توجہ کریں. اربعین یعنی کیا؟ اربعین یعنی 40. 40 یعنی کیا؟ 40 میں کبھی غور کیا؟ یہ اپنے مردوں کو جو ہم 40واں منا رہے ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہی بس خالی ہے ثواب پہنچانے کے لیے, اس میں کچھ 40ویں میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے, لیکن امام حسین کے 40ویں میں بہت کچھ ہے. امام حسین کے 40 میں ہے, چونکہ 40 ایک اسلامک ٹرم ہے. 40 صرف عربی زبان کا اور عربی تعداد کا کلمہ نہیں ہے, بلکہ 40 کو اسلام میں ایک اہمیت دی گئی ہے. اور یہ جلدی سے میں عرض کر رہا ہوں, وقت اتنا زیادہ نہیں ہے, قرآن میں بھی جگہ جگہ آیا ہے 40, کبھی جناب موسیٰ سے کہا گیا کہ وَبَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً اربعین یہی ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا لیکن 30 رات کافی نہیں تھی فَتَمَّ مِيقَاتَ رَبِّهِ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اس 30 کو ہم نے 10 کے ذریعے سے کامل کیا 30 کو 10 کے ذریعے سے کامل کیا جناب موسیٰ کی میقات ہوئی تھی پہلی زیقات سے لے کر کے 30 زیقات تک یہ 30 دن کی میقات تھی جناب موسیٰ کو 30 زیقات جب ہوئی تو اللہ نے 10 دن اس میں اور اضافہ کیا پہلی ذیلحج سے لے کے 10 ذیلحج کی ذیلحج کی نماز بھی پڑھی جاتی ایران میں تو ہر مسجد میں لازمی طور پر پڑھی جاتی پتہ نہیں آپ لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے دو رکعت نماز ہے نماز مغرب و عشاء کے درمیان میں جہاں پر یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے وتم میقات ربہ 40 لیلا کیوں پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ وہ 10 دن جو تھے وہ پہلی ذیلحج سے 10 ذیلحج کے تھے 10 دن پہلے 30 دن جناب موسیٰ کے ہو چکے تھے 10 دن اس میں اور اضافہ کیا گیا فتم یعنی تمام کرنا کامل کرنا کمپلیٹ کرنا پھر قرآن نے کہا کہ فتم میقات ربی 40 لیلا یہ 40 دن کی ہو گئی کیوں 40 دن روکا گیا جناب موسیٰ کو جناب موسیٰ کو بلایا گیا تھا ایک ان کا کورس پورا کرانا تھا اللہ کی بارگاہ میں چونکہ اسلام میں 40 کو اہمیت ہے 40 کے معنی اسلام میں یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے لیے 40 دن کے لیے عہد کریں گے یہ عمل ہمیں 40 دن انجام دینا ہے 40 دن اگر کسی بھی عمل کو انجام دیں گے تو وہ عمل انسان کی روح کا حصہ بن جائے گا یعنی کوئی بھی عمل اگر 40 دن تک یہ طے کرے گی یہ اچھا عمل ہے یہ ہماری زندگی کے لیے مفید ہے یہ ہمارے لیے مفید ہے ہماری دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہے جو بھی آپ طے کریں گے یہ عمل ہمارے لیے مفید ہے اگر یہ طے کرے کہ 40 دن یہ عمل انجام دینا ہے اور 40 دن مضبوطی سے باقی رکھیں تو 41ویں دن اس کے خلاف بھی اگر کرنا چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے کیونکہ 40 دن میں روح کا حصہ بن گیا ہے روح اس کو آپ روکے گی نہیں کرنے دے گی منع کرے گی ٹوکے گی آگے نہیں بڑھنے دے گی اس لیے بہت ساری چیزیں 40 کی اور بھی ہمارے حدیثوں میں ہے روایت میں کہ من اصبح للہ 40 صباحاً جو 40 دن اللہ کے لیے اٹھے ارادہ کرے کہ اللہ کے لیے اٹھ رہا ہے ناشتے کے لیے نہیں چائے پینے کے لیے نہیں آفس جانے کے لیے نہیں اس لیے نہیں ناشتہ عورتیں جو ہیں کچن میں جانے کے لیے اور ناشتہ پکانے کے لیے نہیں بلکہ 40 دن اٹھے اللہ کے لیے اگر 40 دن یہ کام کرے تو حدیث یہ کہتی ہے کہ اس کی زبان سے وزڈم اور حکمت کی باتیں جاری ہونا شروع ہوں گی یعنی اس کے دل سے نکل کر اس کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلنا لیں یہ وعدہ کیا گیا ہے یعنی 40 دن اگر انسان اللہ کے لیے کر دے تو اس کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلنا شروع ہوتی ہے اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹنا شروع ہوتے ہیں یا اسی طرح روایتوں میں بہت زیادہ 40 حدیثوں کو یاد کرنا سنا ہوگا نا 40 حدیثیں 40 کیونکہ 40 حدیثیں اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کی زندگی بہت ہی پاکیزہ ہو جائے گی بہت ہی محترم ہو جائے گی بہت ہی عاقلانہ زندگی ہو جائے گی جو حدیثوں میں عقل ہے حدیثوں میں شعور ہے حدیثوں میں زندگی ہے اگر 40 یاد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ زبان سے رٹ لیا جو کہ حدیثوں کی یاد کرنے کی جگہ ذہن نہیں ہے بلکہ زندگی ہے یہ بات عرض کی جا چکی ہے ہر چیزوں کے رکھنے حفاظت کرنے کی جگہیں الگ الگ ہوتی ہیں سونے چاندی کو کہیں اور حفاظت کی جاتی ہے مال دولت کی کہیں اور حفاظت کی جاتی ہے اشعار کی کہیں اور حفاظت کی اگر اشعار یاد کرنا ہے تو اس کے لیے ذہن ہے لیکن اگر حدیث یاد کرنا ہے تو یہ صرف ذہن نہیں ہے زندگی میں حدیث ہو قرآن کی آیتوں کو یاد کرنے کی جگہ ذہن نہیں ہے زندگی ہے ہم غلط سمجھیں کہ پورا قرآن رٹ ڈالے لیکن زندگی میں بالکل قرآن نہ آنے پائے صرف قرآن کا محفظ یعنی یاد رکھنے کی جگہ وہ زندگی ہے لہذا اگر 40 حدیثیں انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان کی زندگی کچھ اور نظر آنے لگی اس لیے 40 روایتوں میں حدیثوں میں قرآن میں قرآن کی الگ الگ آیتوں میں 40 کے اتنا ذکر کیوں ہے کیونکہ 40 دن تک اور 40 دن تک کوئی جو بہت بڑے بڑے ہمارے علماء اور عرفا گزرے ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اگر یہاں سے شروع کرتے تھے کہ 40 دن یہ کام کرنا ہے 40 دن اس پہ باقی رہتے تھے پھر اس کے بعد 40 دن پھر 40 دن بعد دوسرا عمل انجام دینا پھر 40 دن بعد تیسرا اور یہ چند 40 گزرنے کے بعد انسان کامل ہوتے لگتا تھا. یہ طریقہ ہے عزیزو. 40 دن انسان یہ پڑھنا ہے, 40 دن یہ پڑھنا ہے. انسان اگر یہ ارادہ کرے, اربعین حسینی یعنی کیا؟ اربعین حسینی یعنی یہ کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک اپنے آپ کو عاشور کے لیے آمادہ کرے. ابھی آمادگی ہے, جو عاشور کوئی معمولی دن نہیں ہے, عاشور بڑا دن ہے. اس بڑے دن کے لیے انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے. لہذا پہلی محرم سے 10 محرم تک اپنے آپ کو آمادہ کریں, اور جب عاشور کا دن ہو جائے تو عاشور کے دن حسینی بن جائے. پہلے تک اپنے آپ کو اتنا تیار کریں کہ حسینی بننے کے لائق بن جائے. جیسے ماہ رجب اور شعبان ہے تاکہ ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ماہ رمضان پہلی رمضان سے لے کر کے شب قدر تک اپنے آپ کو تیار کریں کہ شب قدر کے لائق بن جائے. اسی طریقے سے پہلی محرم سے لے کر عاشور تک اپنے آپ کو اتنا تیار کریں کہ حسینی بننے کے لائق بن جائے. اور جب عاشور کے دن آ کر حسینی بن جائے, لبیک کہیں. عاشور کے دن لبیک کہنے کے دن حسین ابن علی, چونکہ عاشور کے دن حسین ابن علی نے آواز بلند کی, حل من ناصر, حل من معین, حل من مغیث, حل من ذاب. کون ہے؟ حل من مغیث یغیثنا اغاث اللہ بی عان اللہ بی اغاثتنا. کون ہے؟ عاشور کے دن حسین ابن علی نے استغاثہ بلند کیا. تو عاشور کا دن ہے حسین ابن علی کے استغاثے پر لبیک کہنے کے دن. اے حسین تم نے بلایا, ہم آ گئے. کیا کرنے کے لیے آ گئے؟ جس لیے آپ نے بلایا, حسینی بننے کے لیے آ گئے. اب عاشور کے دن جب حسینی بن گئے تو ایک دن میں تو حسینی نہیں بنے گا. عاشور سے لے کر کے اربعین تک حسینیت کی اتنی پریکٹس کی جائے کہ اربعین کے بعد کوئی حسینیت سے نکالنا چاہے تو نہ نکل سکے. پریکٹس کی ہے, حسینی راستے پر چلا ہے, حسینیت کو سمجھا ہے, حسینیت کو انسانی زندگی کا راہ حل سمجھا ہے. آج انسانیت کی نجات حسینیت میں ہے. حسینیت کو اپنایا ہے, حسینیت سے قریب ہوا ہے. یہ کون سی حسینیت ہے کہ جو ہمیں آ کر دین سے نزدیک نہ کر پائے عزیزو؟ یعنی حسینیت کی پریکٹس نہیں کی گئی. ہم 40 دن تک مجلسیں کریں لیکن ہمارے نمازوں کی حالت وہی رہے جو 40 دن پہلے تھی, یعنی ایک حسینیت کی پریکٹس نہیں کر پائے ہیں. جب حسینیت کی پریکٹس کرنے والے 72 لوگ تھے اور ان کا انداز یہ تھا کہ خود امام سے آگے کہہ رہے ہیں, مولا وقت اذان ہو رہا ہے, وقت نماز ہو رہا ہے, آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے حسینیت کی پریکٹس. یعنی کیا؟ یعنی پورا دین. چونکہ حسینیت میں صرف دین کے سوا اور کچھ نہیں. حسینیت میں رسول اللہ کا کامل دین ہے, امیر المومنین کا کامل دین ہے. اب کوئی 40 دن تک اگر حسینیت کی پریکٹس کر لے تو بھلا اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ 41ویں دن حسینیت سے باہر نکل جائے؟ نہیں نکل سکتا. وہ نہ 41ویں دن نکلے گا, نہ 42ویں دن نکلے گا, نہ 9 ربیع الاول کو نکلے گا, نہ کسی اور بہانے سے نکلے گا. یہ وہ لوگ کہ جو آ کر خوشی کا نام لے کر سب کچھ چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں, انہوں نے صحیح طریقے سے حسینیت کو نہیں سمجھا تھا. 40 دن تک جو حسین ابن علی کا ذکر کر رہا ہو وہ 9 ربیع الاول کو غیر حسینی نہیں بن سکتا, ممکن نہیں ہے. بس حسینیت ایک آئیڈیالوجی ہے, حسینیت ایک طرز زندگی ہے, حسینیت ایک انداز ہے, حسینیت ایک مکتب ہے, اور جس کی سب کو ضرورت ہے عزیزو. بس تمام ہوئی گفتگو. آ کر حسین ابن علی نے صرف آ کر اس لیے نہیں اتنی قربانیاں دی تھی کہ ہمیں لوگ یاد کریں گے, ہمیں لوگ یاد کر کر کے روئیں گے. حسین ابن علی کو ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. اپنے انداز سے ہم سوچنے لگتے ہیں کبھی کبھی کہ ہمارا ذکر ہو, ہمیں پہچانا جائے, ہمیں یاد کیا جائے. یہ کیسی باتیں؟ حسین ابن علی نے قربانی دے دی تاکہ دین, جب تک حسین ابن علی زندہ ہے تب تک یہ قربانیاں زندہ ہیں, اور جب تک حسین ابن علی کی قربانی زندہ ہے تب تک دین باقی ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ حسین ابن علی کا دین ہمارے پاس ہے, حسین ابن علی کا انداز, پھر دین بہت ہی عظیم لگنے لگتا ہے, پھر دین بہت ہی حسین لگنے لگتا ہے. جو کربلا میں جو قربانیاں دی گئی ہیں, امام نے اپنے بڑے گھر کی قربانی دی, اور قربانی دینے کے بعد اپنے بچوں کو بھی لے کے آئے تاکہ اس کو باقی رکھیں, یہ ختم نہ ہو جائے. جناب زینب کو لے کر آئے, سید سجاد کو لے کر آئے, جناب ام کلثوم کو لے کر آئے, بیویوں کو لے کر آئے, بچیوں کو لے کر آئے, بیٹیوں کو لے کر آئے, کیونکہ دشمن کی کوشش یہ تھی کہ سب کچھ ختم کر دیا جائے, لیکن حسین ابن علی کی کوشش یہ تھی کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا. اسیران اہل حرم نے آ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا. ہم نہ پیش کر پائے, لیکن بہرحال دنیا میں ایسے لوگ آئیں گے اور آ کر رہیں گے کہ جو آ کر حقیقی حسینیت کی دنیا کے سامنے پیش کرے, اور پیش کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پیش کیا. مگر ہاں, اس راہ میں جو بیوی کو قربانیاں دینی پڑی, جن مصیبتوں سے گزرنا پڑا, جن شدتوں سے بیوی کو گزرنا پڑا, وہ بہت دردناک تھی. کربلا سے لے کے کوفے تک کا سفر ہی صرف اگر ہوتا عزیزوں تو بس اتنا ہی کافی تھا. اہل حرم کو صرف کوفے میں داخل ہونا ہی اگر صرف ہوتا تو اتنا ہی بہت تھا. لیکن اللہ اکبر, ایک تو کربلا سے کوفے تک کا سفر طے کرایا گیا, اور وہ بھی اتنی تیز رفتار اونٹوں کے ذریعے سے. ان ظالموں کو فقط اپنے انعام کی فکر تھی کہ ہم جلدی پہنچ جائیں تاکہ ہمیں جلدی انعام مل جائے, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کن بیویوں کو لے کر چل رہے ہیں اور کن سواریوں پر, بے کجاوا اونٹوں کی سواریاں اور اہل حرم. گیارہ محرم کو کاروان اہل حرم چلا, اور 90 کلومیٹر کا فاصلہ ایک دن میں طے کر کے 12 محرم کو کوفے پہنچ گئے. اللہ اکبر. اونٹوں کو جب سفر کیا جاتا تھا تو چند گھنٹے سفر کر کے بار بار رکنا پڑتا تھا, جبکہ کجاوے ہوتے تھے. عام طور سے اونٹ کے سفر ہوتا ہی بہت سخت ہے, میں نے عرض کیا ہے, اور بھی اونٹ کا سفر بہت سخت ہوتا ہے. آپ نے سفر شاید نہ کیا ہو, لیکن دیکھا ہوگا اونٹ کو چلتے ہوئے, اونٹ کے چلنے کا انداز دیکھا. اونٹ پر جو انسان بیٹھا ہوتا ہے اس کے پورے جسم کو اونٹ جھجھوڑ رہا ہوتا ہے, پورے جسم کو ہلا رہا ہوتا ہے. چند گھنٹے اونٹ پر سفر کر لینا بہت سخت ہوتا ہے, زیادہ رکنا پڑتا ہے, ٹھہرنا پڑتا ہے, آرام کرنا پڑتا ہے, اور اونٹ کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے, کجاوے رکھے جاتے ہیں, آرام دہ رکھے جاتے ہیں تاکہ تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر. اہل حرم, علی و فاطمہ کی بیٹیاں, رسول اللہ کی نواسیاں, اور کربلا سے لے کے کوفے تک کا سفر, اور وہ بھی بے کجاوا اونٹوں پر. کیا گزر گئی بیویوں پر, اللہ اکبر. اور اس درمیان میں بچوں پر کیا گزر گئی. کربلا کے بچوں کو ہم نہیں دیکھ پاتے تھے, کربلا کے بچوں پر کیا گزر رہی تھی. جب خیمے جل رہے تھے تو بچے کیا کر رہے تھے, جب خیمے جل رہے تھے تو بیویاں کیا کر رہی تھیں, ان بیویوں کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے بچے کیا کر رہے تھے. جب کوئی سخت مصیبت آتی ہے تو بچوں کو دور رکھا جاتا ہے, بچوں کو دکھایا نہیں جاتا. کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی زخمی ہو جاتا ہے, بچے کو نہیں دکھایا جاتا کہ کہیں بچوں کے ذہن پر غلط اثر نہ پڑ جائے. کربلا کے بچوں کو تاریخ نے نہیں دیکھا, کیونکہ تاریخ تو مقتل کو دیکھ رہی تھی, کون جنگ کر رہا ہے, کون لڑ رہا ہے, کون زخمی ہو رہا ہے, کون زخمی کر رہا ہے, لیکن تاریخ یہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ جب کسی شہید کا جنازہ لا کر خیمے میں رکھا جاتا تھا تو وہاں بچے کن نگاہوں سے دیکھتے تھے, بچوں کو کس طرح سنبھالا جاتا تھا. شاید اصل عاشور تک تو بیویوں نے بچوں کو سنبھالا ہو, لیکن جو صبح تک دیکھتی رہتی تھی جب تک کہ بچہ نگاہ میں آتا رہتا. جب تک بچہ نظر آتا تھا مائیں مڑ مڑ کر دیکھتی رہتی تھی اور صرف فریاد, اے آقا, یا عباس, یا علی اکبر, کوئی نہیں ہے جو میرے بچے کو سنبھالے. اور بس دو جملہ اور مصائب کو اور تمام کی رحمت کہ مصائب یہیں پہ ختم نہیں ہوا. کربلا سے لے کر کوفہ یہ تو ایک دن کا سفر تھا, لیکن کوفہ سے لے کر شام کا سفر, کربلا سے لے کے کوفے کا سفر 90 کلومیٹر کا سفر تھا, لیکن کوفے سے لے کر کے شام کا سفر, اللہ اکبر, شام کا جو سفر طے ہوا, جو سیدھا راستہ کوفے سے شام تک موجود تھا وہ تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر تھا, لیکن سیدھے راستے سے بیویوں کو نہیں لے جایا گیا. ابھی وہ نقشہ موجود ہے کہ جن راستوں سے لوگوں کے ڈر کے مارے بیویوں کو لے جایا گیا وہ سفر بہت طولانی تھا عزیزوں, جس کا آج جب حساب لگایا جاتا ہے تو تقریباً 2300 کلومیٹر ہوتے ہیں, 2000 سے بھی زیادہ, 2500 کلومیٹر کا سفر بیویوں کا, یہ سفر 2500 کلومیٹر کا, اور وہ بھی اونٹوں کا سفر, وہ بھی بے کچاوا اونٹوں کا سفر. اتنا لمبا سفر طے کر کے جب کوئی آتا ہے تو کہا جاتا ہے تم مسافر ہو, آرام کر لو, آرام تھوڑی دیر کر لو, لیکن اللہ اکبر, جب بیویاں شام کا اتنا طولانی سفر طے کر کے گئی تو دروازے شام پر 3 دن کے لیے روک دیا گیا, کیونکہ ابھی بازار سجائے جا رہے تھے, ابھی دربار تیار کیا جا رہا تھا. یہ بیویاں تھیں اور اتنا طولانی سفر. ان اللہ و ان الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم بحق محمد وعترة الطاهرين ما تقصر.